الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وفي رواية وسننت قيام ليله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وأصحابه أجمعين گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے اوپر احسانات کیے ہیں اور انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے اور انسان کو ہدایت کا سرچشمہ نصیب کیا ہے ہمارے دین اور شریعت اور نبوت اور آسمانی کتاب کی صورت میں یہ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس لیے کہ آج بھی وہ لوگ جن کے پاس شریعت اسلامیہ کی روشنی موجود نہیں ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں تو آج بھی ان کی زندگی ایک جانور کی زندگی کی طرح گزر رہی ہے یتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی ایسی ہی ہے جیسے انعام کی زندگی ہوتی ہے، جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرما دیا تو صرف پیدائش نہیں ہوئی ہے، بلکہ پیدائش کے ساتھ ساتھ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو علوم سکھا دیے ہیں اور ان کو جو معلومات اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہے، وہ علوم اور وہ معلومات آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی جو مخلوق ہے اس کے لیے تمام انتظامات کر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا ہو، بلکہ اللہ کی اتنی عظیم قدرت ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، کبریائی اور خدائی اتنی عظیم ہے کہ انسان تو چھوڑیے، جو دیگر مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو روئے زمین پہ چلنے پھرنے والے کیڑے ہیں، ان کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا شعور دے دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں جتنی ضروری معلومات ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ شیر پتے کھا رہا ہو، اور یہ بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گائے یا بکری وہ گوشت کھا رہی ہو. علماء کہتے ہیں یہ شعور ہے اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ پانی کے اندر اگر زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، اس سے بچنا ضروری ہے. اور جنگل میں جب آگ لگ جاتی ہے تو کس طریقے سے مخلوقات اپنی جان بچانے کے لیے تگ و دو کرتی ہے، دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے. تو انسان کے لیے یہ کوئی بہت بڑا کمال کی بات نہیں ہے کہ وہ جانتا ہو کہ مجھے کھانا کیا ہے، مجھے پینا کیا ہے، اور وہ جانتا ہو کہ مجھے نقصان کیا چیز دے رہی ہے جسمانی طریقے سے اور مجھے فائدہ کیا چیز دے رہی ہے. یہ تو جانور کو بھی معلوم ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو شعور کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت عقل کی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون لعلہم یعقلون افلا یتدبرون، کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے اور ہم نے تمہیں شعور دیا ہے، ہم نے تمہیں فکر دی ہے، ہم نے تمہیں تدبر دیا ہے، اور ان تمام صفات کو کام میں لانا ضروری ہے. اور یہ جو ہمیں علوم حاصل ہوتے ہیں، یا آج کل کے نئے دور میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، اس کے جتنے ذرائع ہیں اور اس کے جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی ہمیں اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. ذرا سی طبیعت میں خرابی آ جاتی ہے، یا کان بند ہو جاتے ہیں، تو تکلیف اللہ تعالی محفوظ رکھے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے حصول علم کا ایک عظیم طریقہ ہے، سماع کا، سننے کا، وہ ختم ہو گیا ہے. یا پھر آنکھوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے، ایک انسان اندھا ہو جاتا ہے، تو آنکھوں کی نعمت کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، یہ بات اس آدمی سے پوچھی جائے جس کے پاس یہ نعمت موجود نہ ہو. اور تو اور، اگر دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ شل ہو جائے یا کام چھوڑ دے، تو کتنی زیادہ عذر پیش آ جاتے ہیں، کتنی زیادہ تکالیف پیش آ جاتی ہیں، اس کا اندازہ علیاذ باللہ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر بندے کو ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عقل و شعور بھی دیا ہے، اور یہ نعمت اتنی عظیم ہے کہ جب ایک انسان کے پاس عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے، تو وہ انسان بظاہر بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے دو پیر ہوتے ہیں، اس کے دو کان ہوتے ہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اپنے گھر والے اس کو لے جاتے ہیں اور پاگل خانے کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ انسانیت کا جو مقام ہے اور انسانیت کا جو درجہ ہے، اس کے اندر جب کمی آ جاتی ہے، تو پھر انسانوں کے درمیان میں رہنا وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اور یہ جو رمضان المبارک کی عظیم عبادت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینے میں دو عبادتیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے خاص کر دی ہیں. ایک عبادت وہ دن میں روزہ ہے، اور دوسری جو عبادت ہے وہ رات میں نماز ہے. تو لوگ روزے رکھتے ہیں، اور روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق دے. لیکن یہ جو ہماری دین کی عبادتیں ہیں، یہ صرف اور صرف جسمانی عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ ان عبادتوں کے جسمانی نقل و حرکت وہ تو فرائض میں شامل ہے ہی، لیکن اس نقل و حرکت کے ساتھ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اور اس کے پیچھے جو فکر ہے اور اس کے لیے جو تعلیمات ہیں، اور اس کے متعین کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ جاننا بھی ضروری ہے. اب مثلا روزے کے اندر کھانے سے منع کیا ہے, حالانکہ کھانے ایک سے ایک موجود ہیں, لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جو مرتبہ نصیب کیا ہے اس مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو, بلکہ اس کے لیے ایک ڈسپلن ضروری ہے, ایک نظام الاوقات ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک طور طریقہ ضروری ہے. کیونکہ بھوک تو صرف ہمیں نہیں لگتی, بھوک تو جانور کو بھی لگتی ہے. ہاں اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے, پاک ہے یا پاک نہیں ہے, اور یہ کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے, جانور کے اندر یہ تمیز موجود نہیں ہے. اس لیے جو میں نے آیت پڑھی کہ یہ لوگ جو کافر ہیں, جو مشرق ہیں, جو اللہ تعالی کے احکام کے منکر ہیں, وہ اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. روزے کے اندر پیاس شدید لگتی ہے لیکن اللہ تعالی کا حکم ہے کہ پانی نہیں پینا ہے, حالانکہ پیاس صرف ہمیں نہیں لگتی, پیاس جانور کو بھی لگتی ہے, پیاس پرندوں کو بھی لگتی ہے. تو اس لیے پیاس لگتے ہی پیاس کو بجھانے کا انتظام کرنا یہ کوئی ضروری یا کوئی بہت بڑی عقل کی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے جو طریقہ ہے, جو قاعدہ ہے اور جو تعلیم ہے اس کے مطابق چلنا یہ ضروری ہے. اسی طرح روزے کے اندر تیسری چیز جس پہ پابندی ہے وہ جائز طریقوں سے بھی صحبت کی اجازت نہیں ہے, شہوت کی اجازت نہیں ہے, جماع کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ جانور ان میں بھی یہ صفت موجود ہے, ان کا جو نسل آگے بڑھتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں اور آگے مزید ان کی تعداد بڑھتی ہے, وہ یہی عمل ہے بعینہ جس عمل سے انسان گزرتا ہے اس عمل سے جانور بھی گزرتا ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس نفسانی خواہش کے اندر بھی اور اس تقاضے کے اندر بھی انسان کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ ان تقاضوں کے اوپر عمل کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا ایک ایک قدم جو آگے بڑھ رہا ہے یہ قدم ہمارے خالق کی رضا کے مطابق ہونا ضروری ہے. اور اس کی ایک آسان سی مثال سمجھیے کہ عام جانور اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی, اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی, گھر کے اندر اس کی کوئی خاص مقام نہیں ہوتا ہے, لیکن جب اس جانور کے اندر ایسی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ صفات اس کے مالک کے فرمان برداری کے لیے ضروری ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایسے کتے جن کو تم سکھا چکے ہو اور جن کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے مالک کے مرضی کے خلاف نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اور فقہا نے اس کے اوپر بہت بڑی تفصیل کی ہے کہ آیا وہ کون سا کتا ہے جو معلم ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن, اور وہ کتے جن کو تم تربیت دے چکے ہو اور وہ جانور جنہیں تم تربیت دے چکے ہو تو ان کے اندر جو وحشت ہوتی ہے اور ان کے اندر جو حیوانیت ہوتی ہے اس کا عنصر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ انسان تو بہت زیادہ محترم ہے, بہت عظیم مخلوق ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں 125,000 انبیاء بھیجے ہیں, اس لیے اس کا مقام اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے, عظیم ہے. اور یہ جو عبادت ہے, خاص طور پہ جو روزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین نظام ہمیں دیا ہے کہ سال کے 11 مہینے ہمارے لیے چھوٹ ہے اور ہمارے لیے پابندیاں نہیں ہیں. جس وقت آپ چاہیں کھا سکتے ہیں, جس وقت آپ چاہیں پی سکتے ہیں, جس وقت آپ چاہیں جائز راستوں سے صحبت کر سکتے ہیں. لیکن ایک مہینہ ایسا آ جاتا ہے کہ جیسے ایک فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے, ہمیشہ اگر فوجی فارغ بیٹھا رہتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا, اس کی ٹریننگ ضروری ہوتی. اور جیسے ایک طالب علم کا امتحان ہوتا ہے, وہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو پڑھایا ہے, جو سکھایا ہے, وہ آپ نے کس قدر محفوظ کیا ہے, یہ جاننے کے لیے امتحان ضروری ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا عظیم موقع دے دیا ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کے ہم اپنی دینی تربیت کو صحیح کر دیتے ہیں, مضبوط کر دیتے ہیں, اس میں جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں, اور آگے آنے والے 11 مہینوں کے لیے کمر کس لیتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. اور جب زیادہ مشقت گزر جاتی ہے تو پھر بعد میں آنے والی عبادتیں وہ آسان لگتی ہیں. اگر بالفرض رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ نہ ہوتا, یا رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ نہ ہوتا, تو لوگوں کے اندر مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی, اور لوگوں کے اندر طویل وقت تک اللہ کی کتاب سننے اور پڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے, اس کو مشکل نہ سمجھیے, اس کو بوجھ نہ سمجھیے, بلکہ یہ اللہ کا عظیم فضل اور کرم ہے کہ اس فانی زندگی میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر ایسا عظیم مہینے میں موقع دے دیا ہے کہ اس مہینے میں رحمتیں ہیں, مغفرتیں ہیں, اور کھلے عام بٹتی ہیں. جس کو چاہیے اللہ کے دربار میں اپنی عرضی رکھے, اپنی گزارش رکھے اور لے لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں ایک فریضہ جو شخص ادا کر لیتا ہے, گویا کہ اس نے 70 فریضے ادا کر دیے ہیں. اور ایک نفل یا ایک مستحب جو بالکل ایک عام سی عبادت ہے, اس مہینے کے اندر جس نے ایک نفل ادا کر دیا ہے تو گویا کہ اس نے ایک فرض ادا کر دیا ہے. تو یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے, یہ جو رعایت ہے, اور یہ جو اضافی نعمتیں اور اضافی اجر مل رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے جو اعمال میں کمی ہے, مسلمانوں کی جو خطائیں ہیں, جو تقصیرات ہیں, جو بشریات ہیں, اس کے اندر جو کمی ہے وہ پوری کرنے کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دے دیا ہے. اور اس کے لیے دو عبادتیں بہت زیادہ اہم ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں اس کے لیے روزہ فرض کر دیا ہے, تمام امت اس بات پہ متفق ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. اور ہمارا دین وہ کوئی جاہلانہ دین نہیں ہے, کوئی زور زبردستی والا دین نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نفس کو اس قدر زیر بار کیا ہے جتنا بوجھ اٹھانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو سفر میں ہے اس کو موقع ہے بعد میں رکھ لے, جو مریض ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے بعد میں رکھ لے, جو نابالغ بچہ ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے جب بالغ ہو جائے رکھ لے, خاتون کی طبیعت ناساز ہے, حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلاتی ہے یا عذر شرعی ہے, موقع ہے بعد میں رکھ لے. پورے عالم کے دین آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پورے عالم کے مذاہب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اسلام کے جو مسائل کی تفصیلات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسان کے جو بشری تقاضے ہیں اس کے خیال رکھتے ہوئے احکام بیان کیے گئے, جبکہ دیگر دینوں میں اور دیگر مذاہب میں ان باتوں کا خیال نہیں ہے, بلکہ کھلے عام ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کر دیا جاتا ہے اور اس قانون کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو روزہ یہ صرف اور صرف کوئی جسمانی عبادت نہیں ہے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں, لیکن ان کی یہ جو بھوک اور پیاس ہے اس سے ان کو روزے کا فائدہ نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو ایسے لوگوں کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو روزے کا جو تعلیمات ہیں اور جو روزے کا اہم ترین مقصد ہے وہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ اللہ بزرگ و برتر کی فرمان برداری کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے کو کہتے ہیں. اور ہمارے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اپنے آپ کو ان تعلیمات کی باؤنڈریز کے اندر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا یہ تقویٰ ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے حدود ہیں, اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا گناہ ہے. عام دنوں میں تو گناہ ہے ہی ہے, لیکن اس وقت میں جو آپ نے عبادت کی ہے اس عبادت کی آپ نے خلاف ورزی کر دی ہے. روزے کی حالت میں گالم گلوچ کرنا یہ عام حالات سے زیادہ بڑی گناہ ہے, اور روزے کی حالت میں چغلی کرنا, روزے کی حالت میں کسی کے حق کو تلف کر دینا یہ عام دنوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو روزے کا فلسفہ تھا, وہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے. تو لہذا مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جیسے نماز صرف اوپر اور نیچے ہونے کو نہیں کہتے بلکہ نماز میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنے ذہن کو لگا دینا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو فکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی خالق ہونا اور رب ہونا اور الہ ہونے کو تسلیم کرنا، یہ نماز ہے. ورنہ ویسے تو مشرک بھی سجدہ کرتے ہیں، بدعتی بھی سجدہ کرتے ہیں اور ہندو بھی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے اور وہ اٹھک اور بیٹھک اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت فائدہ نہیں دیتی. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، شاعر کہتا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. ایسی عبادت یہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے کہ محنت بھی ہو، وقت بھی لگے، کوشش بھی ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو. اس لیے آپ حضرات جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ ہمیں دین حق کا استقامت دیجئے، اور اے اللہ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دیجئے کہ جو عبادت ہمیں آخرت میں نجات کا سبب بن سکے اور کائنات میں ایسے لوگ بے شمار موجود ہیں کہ جن کی ساری ساری زندگیاں اپنے زعم میں اور اپنے خیال میں وہ عبادت کرتے ہیں. مندروں کے اندر جو قسم قسم کے ہندوؤں کے مذہبی رہنما موجود ہوتے ہیں، ان کی آپ حالت دیکھیے، سر سے پاؤں تک ان کو دیکھیے، ان پہ انسان کو ترس اور رحم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے اور آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو وہ تباہی اور جہنم میں لے جا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اور رمضان المبارک کی جو دوسری بڑی عبادت ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ تعالی نے رات کی جو اس کی نماز ہے اس کو تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے. اور یہ رات کی نماز کون سی ہے؟ کیونکہ عام نمازیں تو پانچ ہیں اور وہ نمازیں ہم سال کے 12 مہینے میں پڑھتے ہیں، تو جو رات کی رمضان المبارک کی خاص نماز ہے وہ تراویح ہے. آج کل ایک خاص قسم کا طبقہ نکلا ہے اور ان سے خیر کا کام تو نہیں ہوتا، ہاں انہوں نے یہ کام کر دیا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھیے، یا کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت پڑھیے، 20 رکعت نہ پڑھیے. کیوں؟ کوئی خاص دلیل ان کے پاس موجود ہے؟ اس پہ ایک مختصر نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی مل جائے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں رات کی نماز پڑھی ہے وہ کتنی رکعت پڑھی ہے یہ جاننا ضروری ہے. امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی رات میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. اور اسی طرح یہ میں نے علامہ بیہقی یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور جو علماء ہیں وہ ان کے مقام کو جانتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، وہ نماز کتنی تھی آپ خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں 20 رکعتیں تھیں۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی فرما چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو نماز پڑھائی ہے وہ 20 رکعت تھی۔ اور ہمیشہ نہ پڑھانے کی وجہ وہ آپ نے خود بیان کر دی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہوتی نا کہ آپ خود بیان نہ کرتے تو پھر علماء اس میں تفکر کرتے، تفقہ کرتے اور آپ کو بتاتے کہ جی وجہ یہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا ہے وجہ، تو پھر اس کے اندر اپنی طرف سے تقریر کرنے کی یا تفصیل کرنے کی ضرورت امتی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک معاملے کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر اس فیصلے کے اندر امتی کو کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، خصوصاً جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا عمل بھی 20 رکعت تراوی پر ہی تھا۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب متفرق جماعتوں کو ایک کیا ہے تو نماز تراوی کی جو پڑھی جا رہی تھی وہ 20 تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی موجود ہوں اور صحابی کی موجودگی میں دین کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہو تو کیا صحابی کی غیرت اور صحابی کا جو ایمان ہے وہ اس امر کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتے۔ اگر صحابہ اس قسم کے غلط اعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیثیں ہیں کہ میرے صحابہ 100% صحیح ہیں اور میرے صحابہ کا جو عمل ہے وہ صحیح ہے، ان میں سے تم جن کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں ہدایت دیں گے، تو ان حدیثوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ اور یہ بے وقوف جو تراوی کی رکعتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہماری دین کے جو دلائل ہیں وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ اجماع ہے اور وہ قیاس ہے۔ تم قرآن و سنت کا نام لیتے ہو تو یہ باقی دو دلیلیں یہ آپ نے چھوڑ دی ہیں۔ کیوں چھوڑ دی ہیں؟ اگر آپ نہیں مانتے تو اعلان کر دیجئے کہ ہم نہیں مانتے۔ اور ایسا صرف تراوی نہیں ہے، بے شمار مسائل موجود ہیں کہ جس کے اندر آپ کو اگر اجماع چھوڑ دیا تو پھر آپ یتیم ہو جائیں گے، پھر آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان مسئلوں پہ عمل کیسے ہوگا۔ اس لیے جو یہ مسئلہ ہے تراوی کا، یہ بہت زیادہ اہمیت کا ہے، اور اپنے رمضان المبارک کو خراب نہ کیجئے، بلکہ کوشش یہی کیجئے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ عظیم نعمت دی ہے، اس نعمت کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اور ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، اور ابن تیمیہ اتنے زیادہ سخت ہیں کہ وہ کسی بھی عمل کو جب تک سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 رکعت تراوی کا حکم دیا ہے یہ حکم سنت کے مطابق ہے، اور جو لوگ تراویح کا انکار کرتے ہیں یا جو لوگ تراویح کی رکعت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی اپنے گریبان میں دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا ائمہ اربعہ کی تم سے شرم نہیں آتی؟ اور چاروں جو اہل سنت کے ائمہ ہیں ان ائمہ میں سے کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے 20 رکعت سے کم تراویح کا کہا ہو، بلکہ ہر امام کے نزدیک جو تراویح ہے وہ کم سے کم 20 رکعت ہی ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اور آپ کے نیک اعمال کا جو بہترین مصرف ہے وہ جامع عربیہ احسن العلوم ہے. اللہ کے فضل سے صرف یہ ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ 8 اس کی برانچز ہیں. گلشن معمار میں بھی ہے، نیو کراچی میں بھی ہے، ماڑی پور میں بھی ہے، کوئٹہ ٹاؤن میں بھی ہے، اور ایاز ٹاؤن میں بھی ہے، نوری آباد میں بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہر مدرس کے اندر طلباء موجود ہیں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ایک مہینے کا جو خرچہ ہے وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے. اور یہ جو رمضان المبارک میں مسلمانوں کی طرف سے جو برکات ہوتی ہیں اسی سے ہمارا جو باقی 11 مہینے ہیں اس کی ترتیب چلتی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، آپ کے دوست بھی، آپ کے جاننے والے بھی، وہ اپنے جو نیکیاں ہیں ان کو ضائع نہ کریں. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ دیجئے، ایسے لوگوں کو نہ دیجئے جو خود زکوٰۃ دینے کے قائل ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو نہ دیجئے جو مسلمان اور کافر میں فرق نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو نہ دیجئے جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں کام کرتے بلکہ وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے این جی اوز چلاتے ہیں. بلکہ اللہ کا فضل ہے یہ جو دین کے قلعے ہیں، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک عظیم قرآن و سنت کا مرکز قائم کیا ہے، اس میں آپ کا جو تعاون ہے وہ بہت ضروری ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کیسے کی جائے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت 2 موقعوں پہ کی جا سکتی ہے، یا تو جب آپ کل مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کر رہے ہوں اس وقت آپ نیت کر لیجئے کہ یہ جو میں نے رقم الگ کی ہے یہ زکوٰۃ کی ہے، یا پھر فقیر مسکین کو جب آپ کوئی چیز دے رہے ہوں تو اس وقت آپ نیت کر لیجئے کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں، یہ جو میں چیز دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کی ہے. زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے. اگر ویسی کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے دی اور بعد میں کہا کہ وہ زکوٰۃ تھی، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. پہلے سے نیت کر لینا ضروری ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ آدمی مستحق ہے تو اس کو بار بار یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ مستحق ہے, اس کو بھی معلوم ہے کہ وہ مستحق ہے, تو اس میں زکوٰۃ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نیت زبان سے نہیں ہوتی, نیت دل سے ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو آپ کی نیت آپ کے دل میں موجود ہے تو بس یہ بہت ہے. اور جہاں پہ مختلف قسم کے مصارف ہوتے ہیں, مثلا ہمارے جامعہ کے اندر زکوٰۃ بھی جمع ہوتی ہے, صدقہ بھی جمع ہوتا ہے, فطرہ بھی جمع ہوتا ہے, تو ایسی جگہوں میں پھر وضاحت کر دینا یہ ضروری ہے تاکہ جو آپ کا مصرف ہے وہ صحیح ہو. پوچھا ہے کہ جگہ کرائے پر لی ہے اور مالک کے پاس 1,00,000 روپے رکھوائے ہیں, کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ معلوم یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ نے مالک کو پیسے دیے ہیں یہ پیسے آپ کے ہیں یا ان کے ہیں. اگر یہ آپ کے ہیں تو پھر زکوٰۃ دینی ہے, اور اگر آپ کے نہیں ہے ان کے ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کی. پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی قسطوں میں کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں اس طرح بھی جائز ہے, اور وقت سے پہلے, یعنی اس سال کے ساتھ آپ نے اگلے 2 سال کی زکوٰۃ دے دی, یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعد میں اگر کمی ہوئی ہے تو جو اضافہ ہے وہ صدقہ ہے, اور اگر بعد میں اضافہ ہو گیا ہے تو مزید دے دیجئے. پہلے والے تو دے چکے ہیں, اس پہ جو فرق ہوگا وہ دے دیجئے, ہو جائے گا ٹھیک ہے. مجھے کہ فطرے کی ادائیگی کا صحیح وقت کیا ہے؟ دیکھیے جو فطرہ ہے نا, یہ عید الفطر کے دن جو صبح صادق کے وقت ہے یہ واجب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پہلے دے دیا تو ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے عید کے دن میں نہیں دیا, نماز تک نہیں دیا, تو اس سے یہ ساقط نہیں ہوتا, بعد میں بھی دینا ضروری ہے. اور عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اگر بچہ پیدا ہو چکا تھا تو اس کی طرف سے فطرہ دینا ضروری ہے. اور عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا طرف سے جو فطرہ ہے وہ ضروری نہیں ہے. پوچھا ہے کہ روزے میں سانس کے مریض کے لیے انہیلر استعمال کرنا کیسا ہے؟ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس میں دوائی ہے اور وہ اندر جاتی ہے, پھیپھڑوں میں جاتی ہے, اس لیے روزے میں انہیلر صحیح نہیں ہے. البتہ مریض کو روزے میں روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے, اور اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ روزہ نہیں توڑے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی یا مر جائے گا, تو روزہ توڑنے کی بھی ایسی صورت میں اجازت ہے. جی پوچھا کہ جنابت کی حالت میں سحری کرنا اور روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے, اگر وقت کی تنگی ہو تو ضرور آپ سحری کر لیجئے, روزے کی نیت کر لیجئے, لیکن روزے کی حالت میں زیادہ دیر ناپاک رہنا یہ صحیح نہیں ہے فوری طور پہ, کیونکہ فجر کی نماز کے لیے تو تیار تو ہونا ہی ہے. تو روزہ رکھ لیجئے, نیت کر لیجئے, اس کے بعد جو ہے وہ باقی کر لیجئے. کیا قضا روزے کے لیے زہر کے وقت نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, قضا روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے. صرف اور صرف رمضان المبارک کا روزہ ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو نیت کر لیجئے تو وہ ٹھیک ہے. اور قضا روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے لیے رات سے نیت کر لینا ضروری ہے. کیا بیماری کی وجہ سے پورے مہینے کا فدیہ پہلے سے دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو یہ بات کا یقین ہو کہ میں اس رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں, تو ایسا بندہ وہ نیت پہلے سے تمام روزوں کا فدیہ دے دے. اور اگر پہلے سے اس نے فدیہ نہیں دیا ہے تو بعد میں بھی دینا ضروری ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو یہ جو فدیہ ہے یہ صدقہ ہو جاتا ہے, اور بعد میں دوبارہ روزے رکھنا یہ بھی ضروری ہے. الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. Mm-hmm. Okay.